ملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطواغيت المتقاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. میرے محترم سامعین کے علم میں یہ بات ہے کہ دین دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصے کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے حصے کا نام شریعت ہے، جسے آسان زبان میں اصول دین اور فروع دین کہا جاتا ہے۔ عقیدہ وہ ہے کہ جسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے، اور عمل وہ ہے کہ جو اللہ کرواتا جائے ہم کرتے جائیں۔ عقیدہ اصول دین، شریعت فروع دین۔ اس چھوٹے سے سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے انہی دو باتوں کو دو لفظوں میں اشارہ فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، ایمان اصول دین، عمل صالح فروع دین۔ دائرہ عمل صالح کا بڑا وسیع ہے۔ انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، دیکھو عمل صالح، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، اس رشتے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، دوسرے فروعات ہیں۔ تو انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، یہ ایک رشتہ۔ انسان کا رشتہ اپنے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ، اس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، میراث بھی ہے، وقف بھی ہے، وصیت بھی ہے، سند بھی ہے، تجارت بھی ہے، یعنی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اب تیسرا رشتہ، انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ، کہ تمہیں تمہارے اعضاء و جوارے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تمہارے اعضاء و جوارے کے اور تمہاری ذات کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے۔ تو ان تین رشتوں کا نام ہے فروع دین، اور ان تین رشتوں کا نام ہے عمل صالح۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہیں سے میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حقوق اللہ، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ حقوق العباد، انسان کا رشتہ اپنے جیسے بندوں کے ساتھ۔ حقوق الناس، انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ۔ بھائی یہ حق ہے کیا؟ یہ لفظ تو بہت سنا ہے نا، حق و تماسا بالحق، کیا ہے حق؟ تو جاؤ جتنی ڈکشنریاں ملے لفظ حق کے معنی دیکھو، جتنی تفسیریں ملے جہاں جہاں لفظ حق آیا ہے معنی دیکھو۔ حق کے معنی وہ چیز جو پہلے سے ثابت ہو، حق کے معنی وہ شے جو پہلے سے ثابت ہو، حق کے معنی وہ شے جو پہلے سے واقعا موجود ہو، اسے کہتے ہیں حق۔ بھائی اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں اسی مقام سے آگے بڑھوں گا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ثابت ہو۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے موجود ہو، یعنی تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کے وجود پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ تم مانو یا نہ مانو، اگر چیز ہے اس کے کی کوئی حقیقت ہے تو وہ موجود ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھائی توجہات توجہات مقبول ہے، میں ذرا بات کو سطح عمومی سے بیان کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا تو جو واقعی شے ہو، جو حقیقی شے ہو، اس کا نام ہے حق۔ دیکھو سچائیوں کا اعتبار بھی حق پر ہے۔ سچائی کے معنی کیا ہے؟ سچائی کے معنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق بیان کرنا، یعنی حقیقت پہلے ہے بیان بعد میں۔ سچا کیا کیا معنی ہے سچ کے؟ سچ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو چیز ہوئی جو حقیقت تھی اسے میں نے بیان کر دیا۔ اور جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو حقیقت نہیں تھی وہ میں نے بیان کی۔ تو اگر حقیقت کو درمیان سے نکال دو تو نہ سچ باقی رہے گا نہ جھوٹ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ بس آرام 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 سے میرے ساتھ چلتے رہو تو یہ منزل آسانی کے ساتھ سر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس یورپ کے ایک مشہور فلسفی نے یہ نظریہ دیا کہ حقیقت کچھ نہیں ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، سوچو تو ہے تو سوچو تو نہیں ہے۔ برکلے بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے، اور میں فلسفہ تصوریت بیان نہیں کروں گا، اپنے سننے والوں کی خدمت ہے، میں صرف ہیڈ لائن بیان کر رہا ہوں۔ اس نے یہ تصور دیا کہ بھائی سوچو تو ہے اور نہ سوچو تو وہ چیز نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اس چیز کا وجود اور اس چیز کا عدم تمہاری سوچ پہ، تو تم جو سوچ رہے ہو وہ ہو یا نہیں۔ دیکھو بہت بہت نازک مرحلہ فکر ہے، جس نازک مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ یعنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر سوچ ہی پہ چیز کا وجود ہے تو جب تک تم نے سوچا نہیں تھا تم تھے یا نہیں؟ اگر اگر سوچنے کے پہلے نہیں تھے تو پھر لایا کون؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی حقیقت ہے جو تم سے سجوا رہی ہے۔ دیکھو 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 آگے جانا ہے۔ ابھی میں منزل توحید میں اپنے کچھ مسائل کو استوار کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کو یہاں سے آگے لے جاؤں۔ تو حقیقت کا وجود ثابت ہے، تمہاری سوچ اسے مانے یا نہ مانے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں آواز دی وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ نمونا سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ کھلا ہوا حق ہے، یعنی تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے میں مبنی نہیں ہے۔ مانو جب بھی حق ہے، نہ مانو جب بھی حق ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ بات بات میرے سننے والوں سے بولیے نا، مانو جب بھی حق ہے، نہ مانو جب بھی حق ہے، اللہ ہے حق کے مبین۔ تو اب اس کو حق ہے کہ وہ حقوق کو معین کرے اور حقوق کی تاخیر کرے۔ اب توحید کو زیادہ تلانی نہیں کروں گا، لیکن یہ بات تمہاری ہو جائے نا، اللہ ہے کائنات کا سب سے بڑا حق، تو پھر بنیادی حق اسی کا ہوگا۔ بنیادی حق ہے، حق ہے حقوق اللہ، اور اس نے جو بندے بنائے تو ان کے وجود کے تقاضوں کے نواز سے کچھ دوسرے حق دے دیے۔ تو اب بنیادی حق اللہ کا، اور اللہ نے کہا بندوں کے حق کو دے دو، بندوں کے حق کو دے لو۔ اب یہاں سے آیا حقوق العباد کا مسئلہ، اور چونکہ تم ہو اور ہم تمہارے وجود کو چاہتے ہیں تو اپنے آزا جوانے پہ ظلم نہ کرو۔ یہاں سے حقوق نفس کا مسئلہ آیا، پہنچ رہی ہے بات؟ یہ حق کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے۔ تو اب یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر روک کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کل کی آیت اگر ذہن میں ہو، دیکھو کیسے حقوق معین کیے ہیں۔ کوتے والے کو ایزا ہزارا آدھا کمر موتو ان طرح کا خیر انل وسیع لل والدین ولا قریب بل مارو حق المتقین۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو اگر خیر چھوڑ کے مر رہے ہو تو اس خیر کی وصیت کرو والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے۔ یہ حق ہے جو ہم نے متقین پہ واجب کر دیا۔ پہنچی بات نہیں؟ ذرا سا میں بات کو اور واضح کر دوں۔ یہ حق ہے، حق ہے جو ہم نے متقین پہ واجب کیا ہے۔ بھائی چلو ذرا تاریخ کی طرف، سب کو یاد ہے حق، ذرا سمجھو رکھنا، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا لاہو سے اندر رایا تھا غلن رجولن کرارن غیر فرارن یو ہب اللہ و رسول وہ یو ہب اللہ و رسول لا یرجعو حتی یفتح اللہ بنی علیہ۔ کل میں علم دوں گا رجل کو، کرار کو، غیر فرار کو، خدا و رسول کے محبوب کو، خدا و رسول کے محب کو، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے۔ اتنی روایتیں تم نے سنی ہوگی، اب آگے کا جملہ مجھ سے سنو۔ جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں کل آرم دوں گا رجل کو، کرار کو، غیر فرار کو، خدا و رسول کے محبوب کو، خدا و رسول کے محب کو، تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کو دیں گے؟ بھائی یہ تو صفتیں بیان کر رہے ہیں نا، ذرا نام تو لے لے، کس کو دیں گے؟ تو رسول نے کہا یا خوزو ہو، یا خوزو ہا، بے حق کیا اسے دوں گا جو عالم کے حق کو ادا کر سکے۔ یا خود ہا، یا خود ہا، بے حق کیا علم اسے دوں گا جو علم کے حق کو ادا کر سکے۔ صرف علم کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، علم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو بھائی حق سمجھ میں آیا؟ بھائی حق سمجھ میں آیا؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ بھائی فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے، دیکھنا دیکھنا، اور اس مسئلے کو تاریخ سے کے حوالے سے دیکھنا۔ پیغمبر اپنی حق اور حق کی اہمیت، ابھی سے زیادہ نہیں رکوں گا اپنے حق کے اوپر، لیکن بات کو آگے لے جانا ہے۔ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اور آخری لمحات میں عوام الناس کے سامنے پیغمبر اعلان کر رہا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کے علم ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ حق مجھ سے وصول کر لے۔ یاد ہے نا واقعہ؟ اچھا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ تم میں سے کسی کا کوئی حق اگر میرے اوپر ہو، میرے اوپر ہو، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وصول کر لے۔ بڑے مجمع سے شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ایک سفر میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنی سواری کے ناکے کو تازیانہ مارا، وہ تازیانہ اتفاق سے میرے بدن پہ لگ گیا، تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تازیانے، وہ جو تازیانہ لگا، اس تازیانے کے بدلے میں نعوذ باللہ آپ کو تازیانہ لگاؤں۔ رکے رہنا، رکے رہنا اس مرحلے پر۔ کیا کہا اس شخص نے کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے تھے اور راستے میں چلتے چلتے آپ نے اپنی سواری کے ناکے کو تازیانہ مارا اور اتفاق سے وہ تازیانہ مجھے لگ گیا، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بدلے میں نعوذ باللہ ایسا سنو تازیانہ لگاؤں، یہ میرا حق۔ کہا میرا اصا لایا جائے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اصا لایا جائے، اصا آیا۔ کہا یا رسول اللہ، بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، یا رسول اللہ جس وقت آپ کا تازیانہ لگا میرے جسم پہ لباس نہیں تھا، پیغمبر نے اپنی قمیض ہٹائی، جیسے ہی پیغمبر نے قمیض ہٹائی وہ دوڑتا ہوا گیا پیغمبر کے جسم کا بوسہ لیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ تھا، یہ جو میں نے کہا یہ جھوٹ تھا، یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا آپ کے جسم متحر کو بوسہ دینے کے لیے۔ بھائی رکے رہنا، میرا نبی کہہ سکتا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں تازیانے کو ناکے کو تازیانہ نہیں مارا۔ پیغمبر کی لائف ہسٹری کے اندر دیکھ لینا، پیغمبر کی تاریخ میں یہ مل جائے گا کہ پیغمبر نے زندگی میں کبھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا۔ تو رسول کہہ سکتے تھے نا تو جھوٹا ہے، کہہ سکتے تھے رسول تو جھوٹا ہے، میں نے تو کبھی تازیانہ نہیں مارا۔ لیکن رسول نے کہا نہیں، جھوٹا نہیں، میں تو جھوٹا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹا حق صحیح، میں تو جھوٹا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اب جو میرا امتی ہو وہ سچا حق تو دے دے۔ بس میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی تو حق سمجھ میں آیا، بھائی حق سمجھ میں آیا۔ بھائی یہی لانا چاہ رہا تھا، ایک حق اللہ کا، دوسرا حق بندے کا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور اس مرحلے فکر پر لے کے جا رہا ہوں جس مرحلے فکر کو میں نے آج کے لیے معین کیا۔ ایک حق اللہ کا، دوسرا حق اللہ کے بندوں کا، ٹھیک ہے نا؟ آیت یاد ہے، بھائی پروردگار نے کہا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. بھائی یہ آیت ذہن رہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دے اللہ کی بارگاہ میں, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان بھی کرتا ہو, تو سمجھ لو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, وہ نجات کے راستے پہ آ گیا, اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا. وہ ہوا محسن, فقط اللہ کے آگے سر و سجود ہو جانا کافی نہیں ہے. وہ ہوا محسن, احسان بھی کرو, نیکی بھی کرو, بھلائی بھی کرو. بھائی یہی نہ رہا تھا, وہ ہوا محسن پورے قرآن میں تین مقامات پہ, بلا من اسلم وجہ للہ وہ ہوا محسن فلہ اجرہ عند ربہ, سورہ بقرہ. ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرینڈر کر دے, جو جھکا دے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں, لیکن وہ ہوا محسن, وہ احسان بھی کرتا ہو, بھلائی بھی کرتا ہو, لوگوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرتا ہو, تو اللہ اسے اس کا اجر دے گا. وہ من احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ وہ ہوا محسن, اس شخص کے دین سے بہتر کس کا دین ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں بھی جھکا ہوا ہو اور بندوں کی خدمت بھی کر رہا ہو. یہ مزاج قرآنی, تنہا اللہ نہیں, تنہا بندے نہیں. بھائی رکے رہنا اس مرحلے پر, اس مرحلے پہ رکے رہنا, تنہا اللہ کے آگے جھک جانا کافی نہیں ہے, تنہا بندوں کی خدمت کرنا کافی نہیں ہے, اللہ کے آگے بھی جھکو, سرینڈر کر دو اپنے پورے وجود کو, سرینڈر کر دو اللہ کے آگے, لیکن بندوں کی خدمت سے غافل نہ رہنا. آج کی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے نا, کچھ وہ ہے جو مخلوق سے کٹ کر اللہ کے پاس چلے گئے, کچھ وہ ہے جو اللہ کا انکار کر کے فقط خدمت خلق میں مگن ہے, اور انسان معاصر کی اکثریت ان کی ہے. یعنی آج کے گلوبل سوسائٹی میں, کورے آج کے معاشرے میں, پورے کوئی حد پر اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا کہ خدا سے ہمارا کوئی رب نہیں ہے, ہمارا رب بندوں سے, اپنے جیسے بندوں سے, اور خدمت خلق کر رہے ہیں. بھائی توجہ رکھنا, تو ایک گروہ اللہ سے کٹ گیا, خدمت خلق میں مگن ہو گیا, دوسرا گروہ مخلوق سے کٹ گیا, مخلوق سے کٹ گیا, اور اللہ کے آگے سر و سجود ہو گیا. قرآن نے آواز دی کہ ہم ایسے اسلام کو قبول نہیں کریں گے, اس اسلام کو قبول کریں گے وہ ہوا محسن, جو بندوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرتا ہو. اب سنو, تم نماز پڑھ رہے ہو, تم نماز پڑھ رہے ہو, کٹے ہوئے ہو نا بندوں سے, اللہ کی بارگاہ میں ہو, نماز پڑھ رہے ہو, ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کیا, حکم یہ تم نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کے مخاطب ہو, میں آ گیا, میں نے تمہیں سلام کیا, حکم یہ ہے کہ نماز کو وہیں روکو اور مجھے جواب سلام دو اور پھر نماز کو آگے بڑھو. یعنی ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تعلق رہے, بندوں سے بھی تعلق رہے. ایک ہی وقت میں دیکھا, دیکھا فقہ اسلام کا مسئلہ, ایک ہی وقت میں, ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تعلق رہے, بندے سے بھی تعلق رہے. اور عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, سنو, یہ بھی فقہی مسئلہ ہے, سن لیا نا, کہ اگر نماز کے دوران کوئی شخص تمہیں سلام کرے, نماز کو وہیں روکو اسی مقام پر, جواب سلام دو پھر نماز کو آگے بڑھاؤ. اچھا بھائی بہت توجہ رہے, محسن کے معنی جانتے ہو؟ محسن کے معنی نیکی میں پہل کرنے والا, محسن کے معنی نیکی میں پہل کرنے والا. پھر سننا, نیکی میں سبقت کرنے والا, اسے کہتے ہیں محسن. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کے معنی نیکی میں سبقت. بھائی اگر کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور تم نے اس کے بدلے میں نیکی کی, یہ جزا ہے نیکی کی, یہ احسان نہیں ہے. ابتدائی جو نیکی کی وہ ہے احسان, جو ابتدائی نیکی کی وہ احسان. رکے رہنا, جو ابتدائی نیکی کی نا, پہل کی ہے جس نیکی میں, وہ ہے احسان. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ حدیث پیغمبر کی کہ سلام میں ابتدا کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا اور جواب سلام دینے والا بعد میں جائے گا, جبکہ ابتدا کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. مصائب والا آگے ہوگا, واجب والا پیچھے ہوگا. اب احسان, اب احسان, احسان کی قیمت سمجھ میں آئی؟ احسان کی قیمت سمجھ میں آئی؟ کیوں آگے ہوگا مستحب کرنے والا؟ اس لیے کہ محسن ہے. وہ ہوا محسن, وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے. اچھا تو احسان کے معنی معلوم ہو گئے نا, نیکی میں پہل کرنا. اب ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ مولانا حضرت مولانا سہیل آفندی تشریف فرما ہے, بڑے شریف کے مشہور معروف خطیب اور قرآن مجید کا خاص دور رکھنے والے حضور, حضرت نجم آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, بڑے مشہور ذاکر ہیں. آپ حضرات سے واقف ہیں ظاہر ہے. اب مولانا کو میں نے مخاطب کیا کہ میں جان بوجھ کر ان موضوعات پہ بات کرنے کا عادی بن رہا ہوں جن کے سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں. سن رہے ہو نا؟ یعنی ممبر کا حق ہے, ممبر کا حق ہے کہ وہ مسائل بیان کیے جائے جن مسائل سے آج ملت اسلامیہ دوچار ہے. تو احسان کے معنی نیکی میں پہل کرنا. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ بدلے کا معاشرہ. وہ ہماری شادی میں نہیں آئے, ہم ان کی شادی میں کیوں جائیں؟ بھائی آئے وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے, ہم ان کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ وہ ہماری حیات, ہم مریض ہو گئے, وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم ان کی عیادت کو کیوں جائیں؟ یہ تمہارا معاشرہ ہے کہ تم مخلوق سے بدلہ مانگ رہے ہو, اور یہ اسلام کا دیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے تم کرتے رہو. دے گا یعنی اس سانس کے تسلسل کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر یہ تسلسل اور یہ قوت سانس کی اللہ مجھے عطا کر دیتا تو میں اس سے بہتر خدمت کرتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, نعرے تو لگیں گے, واہ واہ بھی ہوگی, سبحان اللہ بھی ہوگا, اس لیے کہ یہ انسان بیٹھے نا, مخلوق بیٹھی ہے, جمادات تو نہیں ہے نا, کہ جہاں بٹھا دیا بیٹھے ہوئے گم تم. اچھا تو تمہارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے, تمہارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے. اور اسلام جس معاشرے کو رائج کرنا چاہتا ہے وہ معاشرہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن ہم نیکی میں پہل کریں گے. اگر دنیا کل اس ایک قانون کو اپنا لے تو ساری دنیا کے بین الاقوامی جھگڑے نہیں بڑھ سکتے ہیں. میں نے بہت دور کی بات کی ہے, بڑے جھگڑے ہیں بین الاقوامی مسائل الجھے ہوئے ہیں. میں تو صرف یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہر ایک یہ طے کر لے کہ وہ نیکی میں پہل کرے گا تو بین الاقوامی جھگڑے بھی پڑ جائیں گے. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا حل, کر کے تو دیکھو, اگر نہ ہو تو میرے قرآن کو نہ ماننا. دنیا سے اپیل کر رہا ہوں, دنیا سے اپیل کر رہا ہوں, نیکی میں پہل کر کے دیکھو. احسان نیکی میں پہل کرنا, سمجھ گئے؟ بات پہنچ گئی. آج کی زحمت سماج بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اب یہ ساری تاریخ کسی مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. پھر سنو, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ. احسان کرو, نیکی میں پہل کرو, ٹھیک ہے نا؟ ایسا سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا, شریعت کے آنے سے پہلے اگر کوئی حکم شریعت پہ عمل کرے یہ احسان ہے. شریعت کے آنے کے بعد شریعت جنت کے آنے کے قبل کوئی نیکی میں پہل کرے یہ احسان ہے. اگر شریعت کے آنے کے بعد کوئی اس نیکی پہ عمل کرے یہ اطاعت ہے, اور اگر شریعت کے آنے کے بعد اس نیکی کو ٹھکرا دے یہ بغاوت ہے. احسان, اطاعت, بغاوت. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اچھا, تو اگر کوئی شریعت کو ٹھکرا دے بغاوت ہے, حکم شریعت پر عمل کرے شریعت آ گئی, حکم شریعت پہ عمل کرے اطاعت ہے, اور اگر شریعت کے آنے کے پہلے, ابھی تو قرآن نہیں آیا, ابھی حدیث نہیں آئی, ابھی حلال نہیں آیا, ابھی حرام نہیں آیا, اور پھر وہ شریعت پہ عمل کرے یہ احسان ہے, احسان ہے. تو جا دیکھو قرآن نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, مدد کرو دین محمد کی, مدد کرو دین خدا کی, مدد کرو خدا کی. تو حکم آیا ہے قرآن میں کہ دین محمد کی مدد کرو, حکم آیا ہے قرآن میں کہ محمد کی مدد کرو. لفظوں کو بدل رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا؟ حکم آیا ہے بھائی. اب ان تنصر اللہ, اللہ کی نصرت کیا ہے بھائی؟ اللہ کسی مدد کا محتاج تو نہیں ہے نا تمہاری مدد کا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. بولو سب بھی تقدام حکم, اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا, ثابت قدم رکھے گا تمہیں, ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے محمد کی مدد, اللہ کے محمد کے دین کی مدد, اللہ کی جو کتاب آئی ہے اس کی عبادت, اس کی مدد. تو محمد کی مدد حکم آیا قرآن میں, اگر اس حکم کے آنے کے بعد کوئی محمد کی مدد کرے تو وہ اطاعت کر رہا ہے, اور اگر کوئی بچپنے میں محمد کی مدد کر رہا ہے تو یہ احسان کر رہا ہے. پہنچ گئی بات؟ کل کی وہ اور ہیں جنہوں نے شریعت کے آنے کے بعد شریعت کے حکم پہ عمل کیا, انہوں نے اطاعت کی, اور وہ اور ہے جس نے محمد کے بچپنے میں محمد کی نصرت کی. عالم یجد کا یتیم انساوا, کل کی آیت. حبیب تم یتیم تھے, تو ہم نے تمہیں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا. تربیت ہم نے کی, کس نے؟ اللہ نے. حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری تربیت کی. تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ پروردگار, تو ہر یتیم کی تربیت کرنے والا ہے, تو ہر یتیم کی کفالت کرنے والا ہے, تو ہر یتیم کا پالنے والا ہے, یہ خصوصیت سے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا بھائی, احسان جتا رہا ہے نا. وضحا ولہ سجا بھگتا کرا بک وما کرا بلا آخر تو خیر الگ رولا بلا صافا جو اتی کرا بک بتا الم یجد کا یتیم صاحب. حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا. ٹھیک کہہ دیتا, حبیب ہم نے تمہیں اول مخلوق بنایا, حبیب ہم نے تمہیں صاحب اولاد بنایا, حبیب ہم نے تمہیں صاحب معراج بنایا. اتنے بڑے بڑے کام کیے, اتنی بڑی بڑی فضیلتیں دی محمد کو, اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری کفالت کی, تو ہر یتیم کی کفالت کرنے والا ہے. تو ہر یتیم کی کفالت کرنے والا ہے. یہاں کیوں کہہ رہا ہے کہ تم یتیم تھے, ہم نے کفالت کی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ بھائی میں قرآن میں اپنے محمد کی سیرت لکھ رہا ہوں. اگر سیرت کا یہ رخ نہ لکھتا کہ کفالت کس نے کی, تو سیرت نہ مکمل رہ جاتی. پہنچ رہی ہے نا بات؟ باتیں پہنچ رہی نا میرے محترم سننے والوں تک؟ درمیان کی آیت میں نے چھوڑی. بابا جادہ کا آئلن پاگنا جانا آگے ہے. حبیب تو یتیم تھا, کفالت ہم نے کی. حبیب تیرے پاس دولت نہیں تھی, دولت ہم نے دی, کفالت اس سے کروائی جو کفالت کا اہل تھا, اور دولت اس سے دلوائی جو دولت کی اہل تھی. بھئی دونوں کردار دیکھو, اور تعلق کے دونوں پلوں میں تو دونوں برابر نکلیں گے. ابو طالب نے شریعت کے آنے سے قبل حق نصرت ادا کیا, اور خدیجہ نے شریعت کے آنے سے قبل انفاق کیا رہا ہے خدا نے. مان لینا کہ بہت سونے مال لٹایا, خدا کے نامے بڑا مال لٹایا, کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن آیت کے آنے کے بعد لٹایا. تو جو آیت کے آنے کے بعد لٹائے وہ مسلمان ہے, اور جو آیت کے آنے سے پہلے لٹا دے وہ فاطمہ کی ماں ہے. یعنی میں لفظوں کو بدل دوں, اگر مکے میں خدیجہ کی دولت ہوتی تو ابتدائی مسلمان ہونے والے فاقوں سے مر جاتے, فاقوں سے مر جاتے. میں توجہ رہے تو سارے مسلمانوں کو پالا ہے اسلام نے, اور اسلام کو پالا ہے خدیجہ الکبرا نے. بھائی سننا سننا, اب جو بات آج کرنے جا رہا ہوں اسے پوری طرح سے سننا. عالم ججد کا یتیمن فاوا, حبیب تو یتیم تھا, ہم نے تجھے اپنی پناہ میں لے لیا نا پناہ میں. اچھا صرف پناہ میں نہیں لیا, نصرت کی لوگوں کو روکا کہ محمد پہ ہاتھ نہ اٹھانے پائے. اچھا رسول کی دو زندگیاں ہیں بھائی, سمجھو اس بات کو سمجھ لو, میری بہن سوالت ہے. رسول کی دو زندگیاں, ایک زندگی مکی زندگی, دوسری زندگی مدنی زندگی. ٹھیک ہے, پیغمبر نے اچھا 23 برس کی ہے نبوت, 13 سال ابتدائی مکے میں, 10 سال بعد والے مدینے میں. جتنی جنگیں ہوئی ہیں رسول سے وہ مدینے میں ہوئی ہیں, مکے میں نہیں. سب جانتے ہیں بھائی اس میں کون سی نئی بات ہے کہ مکے میں جب تک رسول رہے کوئی جنگ ہوئی رسول سے نہیں ہوئی نا. اچھا جب رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ چڑھتا اڑے بدر میں آ گئے, احد میں آ گئے, خندق میں آ گئے. بھائی یہی تو ہوا, یہی ہوا ہے نا. یعنی مکے سے چل کے جا رہے ہیں 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جا رہے ہیں لڑنے محمد سے. ارے بھائی تو جب تک محمد مکے میں تھا وہی کیوں نہیں لڑ لیے؟ بھائی بہت بہت توجہ ہے, خدا کی قسم سیرت محمد کا عجیب رخ ہے. 13 سال مکے کے, 10 سال مدینے کے, مکے میں رسول 13 سال ہے, مشرک مخالفت کر رہا ہے, محمد سے جنگ نہیں کرتا, اور جب محمد ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اب مشرک چڑھ دوڑا مکے سے مدینے جنگ کرنے کے لیے. تو بھائی جب تک محمد مکے میں تھے کیوں نہیں جنگ کری؟ مشرک کہے گا ہم کیا کریں, ابھی تو چچا زندہ ہے, ہم کیا کریں؟ بھائی سنتے جاؤ, اب بہت زیادہ دامنی وقت میں بجائی گئی ہے. ہم کیا کریں مکے میں تو چچا زندہ ہے, تو جب تک چچا زندہ رہا مشرک کی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد سے جنگ کر سکے. ادھر چچا گیا ادھر مشرک جنگ کر لیا گئے, تو مدینے کے پورے لشکر نے وہ کام نہیں کیا جو مکے میں اکیلے ابو طالب نے انجام دیا. بس عجیب سننا, اب بات اس مندر فکر سے آگے جا رہی ہے. میں نے بڑی سہمت دی, لیکن میں چاہ رہا ہوں بھائی میرا تو یہ حق پہنچتا ہے نا کہ میں خاندان آل محمد کے کیس کو پلیٹ کروں, یہ تو میرا حق ہے بھائی. یعنی اب تک 1500 سال کی تاریخ اسلام میں 2 گروہ رہے, ایک گروہ وہ جو خاندان محمد پہ اعتراض کرتا رہا, دوسرا گروہ جو وکیل صفائی بن کے پیش ہوتا رہا. ہم وہ لوگ ہیں نا جو خاندان محمد کے وکیل صفائی ہیں. بہت بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بات ابو طالب سے آگے بڑھ کر خاندان محمد پہ آ گئی. اب بات ابو طالب سے آگے بڑھ گئی, خاندان محمد پہ آ گئی. تنہا ابو طالب نے کفالت نہیں کی محمد کی, عبد المطلب نے بھی کی. یاد ہے نا عبد المطلب نے تو وصیت کی تھی ابو طالب سے کہ میرے بعد اس کا خیال رکھنا. اور بڑی طویل وصیت ہے جو تاریخ کی کتابوں میں تمہیں مل جائے گی. تو عبد المطلب اللہ تاریخ کا ایک واقعہ سنتے جاؤ. میں نے بڑی زحمت دے دی لیکن ایک واقعہ حجیہ کر رہا ہوں. اچھا حجیہ کیا کروں گا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور میرا کوئی سننے والا ایسا نہیں جس کے ذہن میں نہ ہو. عبد المطلب نے, یہ کون ہے عبد المطلب؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, رسول, رسول کے والد عبداللہ, عبداللہ کے والد عبد المطلب, رسول کے دادا عبداللہ والد ہے. ٹھیک, عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں نظر مانی کہ پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرتے, تاریخ بڑا مشہور واقعہ ہے, تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. عبد المطلب جیسا مستجاب الدعوات, دعا قبول ہوئی, 10 بیٹے پیدا ہوئے. عبداللہ کو رسول کے والد, عبد المطلب لے گئے قربان گاہ پر اور پھر عبداللہ بچ گئے, بچ گئے نا. ہوا کیا, کہا بھائی قرآن ڈالو, عبداللہ اور 10 اونٹ, قرآن نکل آیا عبداللہ کے نام. کہا بھائی پھر قرآن ڈالو, عبداللہ اور 20 اونٹ, پھر عبداللہ کے نام. کہا بھائی پھر قرآن ڈالو, عبداللہ اور 30 اونٹ, پھر عبداللہ کے نام قرآن نکل آیا. ہوتے ہوتے عبداللہ اور 100 اونٹ, اب قرآن نکلا 100 اونٹوں کے نام. عبداللہ بچ گئے, 100 اونٹ قربان ہو گئے. سن لیا نا. اچھا کون سا میرا ایسا سننے والا, مسلم سننے والا ہے جس کے ذہن میں یہ واقعہ پہلے سے موجود نہ ہو. اب میں سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں, میں بڑا پریشان رہا کہ بھائی یہ ہوا کیا, بھائی آپ نے منت کیوں مانی کہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کر دوں گا, اور جب منت پوری ہو گئی تو قربان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی یہ بہانا کیوں, بہانا سوال قابل غور. بھائی مجھے معاف کرنا ہے لفظوں پر, اس لیے بات کو سمجھانے کی کرو, یہ قربانی کا فرار کیسا ہے؟ یہ تو آپ کے خاندان کا سیوا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے خاندان کا سیوا نہیں, یہ قربانی کے بھاگ چکے. بھائی آپ تو ہیں ابراہیم کے بیٹے, بھائی عبد المطلب خاندان ذریات ابراہیم ہی ہے نا, آپ تو ابراہیم کے بیٹے ہیں, اور آپ کے خاندان کی تو رواج ہے کہ اگر خواب میں بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیں. آپ کے تو خاندان کا رواج ہے کہ اگر خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیں تو مینا کے میدان میں اسماعیل کو لے جائے. تو آپ یہ کیسا فرار اختیار کر رہے ہیں نا. تو اب یہ سوال قابل غور ہے یا نہیں کہ بھائی یا تو منت نہ مانی ہوتی, اور یا اگر منت مان لیتی تو قربان کر دینا تھا, قرآن نہیں نکالنا تھا. تو یہ قرآن کا سبب کیا ہوا؟ بس بہت زیادہ سمجھ میں سماج رہی ہے, یہ قرآن کیوں ڈالا؟ تو اب مجھ سے نہ پوچھنا, میں نے بڑا تلاش کیا کہ کہیں تو ملے. بڑی بڑی تاریخیں لے ڈالی, ایک کتاب حوالہ سنو, ام النبی, کتاب کا نام ہے ام النبی, نبی کا چچا, مصنف کا نام عبد العزیز علیل, کتاب مدعو قاہرہ, قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے, علامہ عبدالعزیز اہل کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بھائی سننا, خدا کی قسم یہ ساری زحمت اسے ایک چھوٹے سے واقعے کے لیے تھی. سوال ذہن میں کہ بھائی قرآن کیوں ڈالا, قربان کر دیتے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم کا بیٹا عبد المطلب اپنی منت سے پھر جائے. علامہ عبدالعزیز اہل لکھتے ہیں کہ قربان گاہ میں عبد المطلب عبد اللہ کو لے کے گئے, اور جیسے ہی تلوار اٹھائی عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے, پہلو سے نکل کے ابو طالب نے تلوار کی ڈھال پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی عبد المطلب نے تلوار اٹھائی ذبح کرنے کے لیے عبداللہ کو, ابو طالب نے پہلو سے نکل کے تلوار کی ڈھال پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بابا میں یہ ہونے نہیں دوں گا. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا قرآن ڈالیے. کہا قرآن ڈالیے, قرآن ڈالا, عبداللہ بچ گئے. بھائی توجہ رکھیے گا, تو ابو طالب نے اپنے ہاتھ کو زخمی کر کے عبداللہ کو بچا لیا یا نہیں؟ عبداللہ پہ احسان ہوا, عبداللہ سے رسول پیدا ہوں گے, رسول پہ احسان ہوا, رسول اسلام لائیں گے, اسلام پہ احسان ہوا, اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے, مسلمانوں پہ احسان ہوا یا نہیں؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو ختم ہوئی. عبداللہ کو بچایا, احسان کے معنی یاد ہے نا, عبداللہ کو بچایا, عبداللہ پہ احسان ہوا, عبداللہ سے رسول پیدا ہوں گے, رسول پہ احسان ہوا, رسول دین اسلام پھیلائیں گے، دین اسلام پہ احسان ہوا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے، مسلمان پہ احسان ہوا، تو اب آپ سے پوچھو کہ احسان فراموشی کے معنی کیا ہے؟ ایسا ایسا احسان کرنے والا، ایسا احسان کرنے والا، تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، ایسا احسان کرنے والا کہ یاد ہے نا وہ واقعہ، اندرا بنی عمے کا یلعنون انک تظلم، تاریخ کا جملہ ہے، کیا کہا تھا مشرکین عرب میں آ کے ابو طالب سے کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، رسول بتوں کو برا کہہ رہے تھے نا، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، بھئی یہ ایک جملہ ہی فیصلے کے لیے کافی ہے، بھتیجا تمہارا خدا ہمارے، ایک جملہ فیصلے کے لیے کافی ہے، بھتیجا تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، بھتیجا تمہارا خدا ہمارے، پیغمبر تک ابو طالب نے اس پیغام کو پہنچا دیا کہ بھتیجے ان مشرکین کا گمان ناقص یہ ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہہ کے انہیں اذیت پہنچا رہے ہو، پیغمبر مغموم ہوئے، پیغمبر متفکر ہوئے، مغموم ہوئے، بھئی ایک شعر کے لیے زحمت دے رہا ہوں، اور تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی، پیغمبر مغموم ہوئے، پوچھا کہ بھتیجے یہ تمہارے چہرے پر فکر کے آثار کیا ہیں، کیوں فکر مند ہو؟ کہا چچا خدا کی توحید کا پرچم لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور اگر اس راہ میں رکاوٹیں آ جائیں اور کوئی میرا مدد کرنے والا نہ ہو تو چچا احسان مغموم نہیں ہوگا؟ کہنے لگے بھتیجے شیر سنو، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصدا فی التراب دفینا، واللہ خدا کی قسم یہ پورے مشرک جمع ہو کر بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ ابو طالب زندہ ہے، یہ ہے یہ شان میرے ابو طالب کی، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصدا فی التراب دفینا، خدا کی قسم سارے مشرکین مکہ اگر جمع ہو کر بھی تم تک آنا چاہیں تو جب تک ابو طالب زندہ ہے تم تک پہنچ نہیں سکتے، ابو طالب نے اپنی ذات کی ذمہ داری لی کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا، بھائی سننا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور اب زیادہ سہمت سماج نہیں ہے، اس شعر نے بتلایا کہ ابو طالب اپنی ذات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ محمد فکر مت کرو جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا، عربی زبان میں کریم کے معنی ہے الکریم اذا وعد وفا، کریم وہ ہے کہ جتنا وعدہ کرے اتنا پورا کر دے، کریم وہ ہے کہ جتنا وعدہ پورا کرے، جتنا وعدہ کرے اتنا پورا کر دے، یعنی کریم لغت عربی کسے کہتے ہیں کہ جتنا میں نے وعدہ کیا تھا اتنا پورا کر دیا کریم، اور اگر اس سے زیادہ کر دوں تو لغت میں لفظ نہیں ہے، میں یہی کرنا تھا، کریم کسے کہتے ہیں کہ جتنا وعدہ کرے اتنا پورا کرے، اور اگر اس سے زیادہ کر دے تو لغت میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے، وعدہ کیا تھا ابو طالب نے اپنی ذات کا اور حفاظت محمد کے لیے پوری نسل تیار کر دی، اب لغت حیران ہے ابو طالب کو کیا کہے، لغت کے پاس، لغت کے پاس لفظ نہیں ہے، کیا ابو طالب کو کیا کہے، کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا، لیکن کیا حفاظت رک گئی ابو طالب کے مرنے پر، ابو طالب کا بیٹا سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، اور جب تک ابو طالب کا بیٹا رہا محمد کی بھی حفاظت رہی، دین محمد کی بھی حفاظت رہی، کتاب محمد کی بھی حفاظت رہی، اور کیا ابو طالب کے بیٹے کے جانے کے بعد دین مٹ گیا، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، کیا علی کے جانے کے بعد دین مٹ گیا، نہیں، ابو طالب کے بعد ابو طالب کا بیٹا علی، اور علی کے بعد علی کا بیٹا حسین، آ گیا نا تذکرہ کربلا کا، اور گفتگو کو اس مرحلے پہ روک رہا ہوں، اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت سماج نہیں دے رہی، حسین تک بات آ گئی، اور بار بار میں نے ایز اے پالیسی حسین کا وہ جملہ کوٹ کیا ہے، وہ مصرع جو پانچ مستفیلوں پہ مبنی ہے، ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی، یا سیوف خذینی، تلوارو آؤ، اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلوارو آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. اچھا مجھے پوری توجہ کے ساتھ جواب دے دو، حسین نے کتنے گلے پیش کیے؟ میرا گلا، تلواروں آؤ یا سیوف ہو خزینی، تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. تو مدینے سے چلے تھے تو کہا میرا گلا کاٹ دو، اور جب عاشور کے دن کربلا کے میدان میں آئے اور حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے اب صرف اپنا گلا نہیں 72 سوکھے گلے دوں گا. اجرکم اللہ، جن میں حبیب ابن مظاہر کا بھی گلا ہوگا، خور کا بھی گلا ہوگا، عابس ابن شبیب شاکری کا بھی گلا ہوگا، عباس کا گلا بھی ہوگا، شبیہ رسول علی اکبر کا بھی گلا ہوگا، ایک چھوٹے سے بچے کا بھی گلا لوں گا دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دوستوں کا بھی گلے لوں گا، اپنے رشتے داروں کا بھی گلے دوں گا، اور آخر میں اپنا گلا لے دوں گا. بس بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر اس مرحلے پہ رک گئی. خور کا گلا، حبیب کا گلا، عابس ابن شبیب شاکری کا گلا، زہیر کا گلا، میں کس کے گلے گلا ہوں؟ مسلم ابن اوسجا کا گلا. عاشور کی سور تالے ہوئی، بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، اب دامن وقت میں گزائش نہیں ہے. صبح عاشور منار ہوئی، دن چڑھا، ایک مرتبہ فوج یزید نے طے کیا، بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، فوج یزید نے طے کیا کہ حسین کے خیموں پر اور حسین کی فوج پر تیروں کی بارش کی جائے. ادھر سے تیر شروع ہوئے فوج یزید کی طرف سے، اصحاب حسین میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا اور پکار پکار کے کہنے لگے کہ وہ وقت آ گیا جس وقت کے لیے ہم کربلا میں جمع ہوئے ہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی تیر حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کیا کریں، کیا کریں؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ جتنے اصحاب گھوڑے پہ سوار ہیں وہ گھوڑوں کو ملا کر حسین کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. سارے اصحاب، حسین کے اصحاب گھوڑوں کو ملا کر خیموں کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب گھوڑوں کے درمیان میں جگہ باقی تھی نا، تو پھر یہ طے ہوا کہ جتنے پیادے ہیں حسین کے لشکر کے وہ ان جگہوں پر گھٹنوں کو موڑ کے بیٹھ جائے. دیکھ رہے ہو جانے ساروں کی جانے ساری، گھوڑوں پہ اصحاب سوار ہیں، وہ تیروں کو روک رہے ہیں، کچھ گھٹنوں کو موڑے ہوئے گھوڑوں کے درمیان بیٹھے ہیں، وہ اپنے سینوں پر تیروں کو روک رہے ہیں. جب تیر کی بارش ختم ہوئی، بس رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، جب تیروں کی بارش ختم ہوئی اب حسین اٹھے کہ دیکھیں ساتھیوں میں سے کون زندہ ہے، کون ساتھ چھوڑ گیا. حسین بختل میں گھوم پھر کے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا ایک لاشے کے سرانے ایک کنیز بیٹھی ہوئی ہے، ایک لاشے کے سرانے ایک عورت بیٹھی ہوئی کریا کر رہی ہے. پکار کے پوچھا رہے تو کون ہے؟ کہا مولا میں مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہوں، یہ آپ کے مسلم کا لاشا ہے. اجرکم اللہ، بس یہ سننا تھا کہ حسین نے آواز دی ہائے میرے دوست مسلم، یہ کہتے ہوئے دوڑے مسلم کے قریب گئے، مسلم اس نے اوسجا کے سر کو کھایا اپنی گود میں رکھا. مسلم نقاہت کے عالم میں ہے، ہلکی سی غشی تاری ہے، ایک ایک لفظ مقتل کی ذمہ داری سر کر رہا ہوں، مسلم پر نقاہت کی غشی تاری ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا، حسین نے کہا مسلم پرانے دوست ہو نا، مجھ سے بولتے کیوں نہیں؟ مسلم نے آگے کھولی اور کھولنے کے بعد کہا مولا بس ایک سوال ہے، کیا حق کے نصرت ادا ہوا؟ علیکم اللہ، مولا بس ایک سوال ہے، حق کے نصرت ادا ہوا یا نہیں؟ کہا کہ ہاں مسلم ادا ہو گیا. ایک مرتبہ آنکھیں بند کر لی، حبیب سرانے موجود تھے، حبیب نے پکار کے کہا مسلم تمہارے خیمے میں تمہاری بیوی بھی موجود ہے، تمہارا چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے، اور حکم شریعت ہے کہ مرتے وقت وصیت کی جائے, تو اپنی بیوی کے لیے اگر وصیت کرنی ہے تو کر دو, اپنے بچے کے لیے کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دو. ایک مرتبہ مسلم نے آ کے گولی گوشہ چشم سے اشارہ کیا, اسی کا بہادر مظلوم کہا حبیب بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. اجوکم اللہ. بس آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. یہ کہا مسلم نے, یہ کہا اور اس کے بعد ایک ہسٹری لی اور دو جملے دو شخصیتوں کی زبان سے نکلے. مسلم نے ہسٹری لے کے وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور حسین نے یہ سنتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائی و تسلیماً لامرہ. یہ کہہ کر ابھی گود میں سر کو لیے ہوئے, آخری جملے اب پیش کر رہا ہوں, گود میں مسلم کے سر کو لیے ہوئے حسین بیٹھے تھے کہ اتنے میں وہ جو خیمے لگے ہوئے تھے نا, ان خیموں میں سے ایک خیمے کا پردہ اٹھا, ایک چھوٹا بچہ اس خیمے سے باہر آیا جس کے کمر میں تلوار حمائل تھی. اب پوری صورتحال کو حسین بھی دیکھ رہے ہیں, حسین کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں. بچہ خیمے سے باہر آیا اور اس نے جھک کے کسی کو سلام کیا, ایسا لگا کہ خیمے کے اندر کوئی موجود ہے. بچے نے اسے جھک کے سلام کیا اور چلا. اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین پر خط دیتی جاتی تھی. چلا مقتل کی طرف, حسین نے مسلم کے سر کو نیچے رکھ دیا اور کہا دوستوں نے کہا ذرا دیکھنا یہ کس کا بچہ ہے. آخری جملہ ذرا دیکھنا یہ کس کا بچہ ہے, ذرا پیسہ کے لاؤ. لوگ دوڑتے ہوئے گئے, بچے کو گود میں لے کے حسین کے پاس آئے. حسین نے کہا بیٹے تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا مولا یہ جو لاش پڑی ہے یہ میرے بابا کی لاش ہے. کہا بیٹے تو پلٹ جا, تیری ماں خیمے میں ہے انتظار کر رہی ہوگی. کہا مولا میں کیا کروں, میری ماں ہی نے تو مقتل کی طرف بھیجا ہے, میں تو جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے چیخ ماری پروردگارا اب وہ زمانہ آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین پر رحم کرے. لیکن فوج یزید